نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم 22 تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سید عالم 22 تخلیق ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری مبارک سیرت مبارکہ سے ہم اپنے آپ کو، اپنے قلوب و اذہان کو، اپنے ایمان اور ایقان کو جلا بخش رہے تھے اور سن 9 ہجری تک، 8 ہجری کے آخر تک کے معاملات آپ کی خدمت میں ذکر کر دیے گئے. ہجرت کا 9 سال جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یثرب کی سرزمین پر ورود مسعود ہونا اور یثرب کی سرزمین پر قدم پاک رکھ کر اسے رشک جبریل اور مدینہ منورہ بنانا، ان تمام معاملات ہجرت کے بعد 8 سال تک کے تقریباً آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے. اور اب ابتدا ہے ہجرت کے 90 سال کی. جس طرح کہ سن 8 ہجری کے اندر بے شمار سیاسی، مذہبی، ملی، سماجی بے شمار معاملات جو اقالی صلاۃ السلام کی سیرت سے کشید ہے اور ثابت ہے، وہ پیش کیا گیا. اور میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، پھر میں ذکر کر دوں کہ جس شخص نے حضور کی سیرت کو نہ پڑھا نہ سنا، وہ نہ قرآن سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ دین اسلام اور تعلیمات کو جان سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن میرے آقا پر اترا اور شریعت میرے آقا سے جاری ہوئی. آپ بولتے تھے تو شریعت بنتی تھی، آپ آرام فرماتے تو شریعت ہوتی، آپ چلتے تو شریعت، آپ کی خلوت شریعت، آپ کی جلوت شریعت، آپ کی زندگی کا ہر لحظہ شریعت ہی کا ثبوت ہے. اور جب تک ہم آپ کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے، آپ کی زندگی میں ہونے والے حالات کو نہیں دیکھیں گے اور اس وقت کے تمدنی اور جغرافی حقائق کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ قرآن آپ پر اتر رہا ہے، جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں قرآن آپ کا معاون بنتا ہے، اللہ کا کلام آپ کے لیے راہ کو واضح کرتا ہے. تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہی کو نہ سمجھا جائے تو قرآن کا نزول بھی عبث سا معلوم ہوگا. اس لیے قرآن آپ پر اترا ہے اور آپ کو جب ضرورت ہوئی ہے تو اللہ نے اپنے کلام سے آپ کی سرپرستی فرمائی، آپ کے لیے تمام راہیں ہموار فرمائی. تو حضور کی زندگی میں وہ کیا لمحات آتے تھے، اگر ہم حضور کی زندگی ہی کو نہ جانے تو قرآن تو آپ کی زندگی کی ایک اصل دلیل ہے اور ایک اصل روشنی ہے، اور شریعت آپ کی زندگی مبارکہ سے جاری ہوتی ہے، تو نہ شریعت ہمارے ہاتھ میں آ سکتی ہے نہ قرآن کے مضامین سے ہم کما کہو بہرہ مند ہو سکتے ہیں. تو سن 9 ہجری کے اندر ہونے والے واقعات کو میں لے کر چلتا ہوں. سن 8 ہجری کے اندر ہونے والے واقعات جو بخاری شریف سیرت کی عام کتب کے ساتھ ساتھ احادیث کے اندر جہاں مناقب ہیں, جہاں سیر و اعلام ہیں, جہاں پر فضائل انبیاء ہیں, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حصہ ہے, تو ہم اس کو جمع کر کر لاتے ہیں تاکہ جہاں تک ہو سکے اس درس کے اندر اور اس گفتگو کے اندر ہماگیریت اور عالمگیریت اور وسعت دی جائے, تاکہ ہم ہر اس زاویے تک پہنچنے کی کوشش کریں جس کا تعلق میرے آقا کی زندگی کے ساتھ ہے. اب تک تو آپ نے یہ دیکھا تھا سن 8 ہجری تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت, آپ کا اخلاص اور آپ کی انسانیت کی ہدایت کے لیے شوق اس قدر جوان ہے کہ وہی مکہ جہاں بڑی بے دردی کے ساتھ, بڑی ظلم و ستم کے ساتھ, بڑی دھاندلی اور بربریت کے ساتھ آپ کو آپ کے اصل مولد پاک سے نکال دیا گیا, لیکن سن 8 ہجری میں آپ نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے, اور وہی لوگ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکال رہے تھے آج زار و قطار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, بلکہ سیلے رواں ہیں, یوں لگتا ہے جیسے سیلاب آ چکا ہے, اور وہ حضور کے دامن سے لپٹتے ہیں کہ حضور آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیں. سن 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اس میں دیگر معاملات ہوئے جو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے. مکہ سے لوٹنے کے ساتھ ہی عرب کا سب سے مضبوط قبیلہ, قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو حوازن جو طائف کے رہنے والے ہیں, انہوں نے اپنے بتوں کا بدلہ لینے کے لیے حضور کا راستہ روکا, اور ادھر حنین کے مقام پر زبردست قسم کی جنگ غزوہ حنین کے نام سے ہوئی بالکل مکہ سے نکلنے کے بعد. ساری تفصیل آپ نے سماعت فرما لی. اب جب اہل طائف کچھ تو مارے گئے, کچھ بھاگ گئے, بھاگ کر وہ قلعوں کے اندر محصور ہو گئے, حضور نے ان کا حصار کیا, محاصرہ کیا, لیکن حرمت والے دن شروع ہو گئے تھے جن میں جہاد ممنوع ہے, اور یہ زمانہ جاہلیت سے ہی یہ سلسلہ تھا کہ جب محرم کا مہینہ آ جاتا تو اس مقدس مہینے کے اندر جہاد نہیں کیا جاتا تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو باقی رکھا. میں یہاں پر ایک نقطہ پہلے بھی کہہ گیا, اب بھی آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں کہ اسلام جب کسی معاشرے پر آتا ہے, کسی ماحول پر آتا ہے, کسی علاقے پر آتا ہے, تو جو چیزیں توجہ چاہوں گا, یہ قاعدہ ہے شریعت کا, اس سے کئی مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے, جو چیزیں اس معاشرے کی اسلام کے مزاج کے موافق ہوتی ہے, اسلام کی طبیعت کے موافق ہوتی ہے, اسلام کے مزاج کے موافق ہوتی ہے, اسلام نہ اسے ہاں کہتا ہے نہ نہ کہتا ہے, اور جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے اسے بالکل سامنے لا کر اس پر ہیٹ کرتا ہے, اس پر دلائل پیش کرتا ہے, اس کی برائیاں بتاتا ہے, اور اس میں اچھائی کے پہلو کے آگے اس کو واضح کرتا ہے. تو شریعت مطہرہ کا یہ قاعدہ آ جاتا ہے کہ جس چیز کو اسلام کچھ نہ کہے اس کو شریعت میں مباح کہتے ہیں, اور وہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے, اور جو چیز اسلام کے مزاج کے مطابق نہ ہو اسلام اس کو نام لے کر ذکر کرتا ہے. تو لہذا شریعت کے اصول اسی انداز مصطفی سے گویا کہ کشید ہو گئے کہ حضور جہاں جاتے ہیں جو چیز آپ کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے اس کو ذکر ہی نہیں کرتے, اور جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے اس کو بتاتے ہیں. تو پتا چلا حرام وہ ہو جسے نبی منع کرے, جسے نبی کچھ نہ کہے وہ جائز ہوتا, جسے نبی کچھ نہ کہے وہ جائز ہوتا. لوگ کہتے ہیں جی سوئم کیا ہے, چالیسواں کیا ہے, عرس کیا ہے, ہم نے کہا حضور نے منع کیا کہ نہیں, حضور نے کیا, ہم نے کہا کیا نہیں, حضور نے منع کیا کہ نہیں کیا, ہم نے کہا یہی جائز ہونے کی دلیل ہے. اب دیکھیں کہ یہ محرم کے مہینوں میں یہ زمانہ جاہلیت سے ہی ایسے درجنوں مثالیں گزر چکی ہیں کہ زمانہ جاہلیت ہی سے, اور بے شمار چیزیں ہیں زمانہ جاہلیت میں, بے شمار چیزیں تھیں جس کو اسلام نے باقی رکھا کیونکہ اسلام کے مزاج کے موافق تھی, لیکن جو عقیدہ توحید اور مزاج اسلام کی یکسر مخالف تھی، اسلام نے اس کی تردید کر دی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر اسلام کی تعلیمات کو نافذ کیا اور حضرت عتاب بن اسید کو وہاں کا گورنر بنایا، حضرت معاذ بن جبل کو اپنی نیابت علمی عطا فرمائی اور لوگوں کو کہہ دیا کہ جناب جو شریعت کی تعلیم سیکھنا چاہے، اور معاذ لوگوں کے دلوں سے کفر تو زائل ہو چکا ہے، شرک زائل ہو چکا ہے، اب میری محبت اور شریعت کی محبت کو مزید تیز کرنے کے لیے ان کے سامنے اللہ کا کلام اور میری سنتوں کو ذکر کرو۔ تو حضور نے اپنی نیابت سیاست، کیونکہ سیاست انبیاء کا شعبہ ہے، آج کی سیاست میں یہ تو گالی ہے، یہ تو جھوٹ ہے، دغا ہے، فریب ہے، لیکن جو نظام معیشت کے اندر، نظام تمدن کے اندر، نظام عمرانیات کے اندر امن و سکون کو ترتیب دیتے ہیں، یہ انبیاء کا شعبہ ہے، اور یہ اسلام کا ہدف ہی یہی ہے کہ معاشرے کے اندر فساد نہ ہو، امن ہو، اور یہی امن کا پیغام اسلامی سیاست ہے۔ اور جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بنو اسرائیل کے انبیاء وہ سیاست کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات کر کے قبائل سے جنگ و جدال کو ختم کیا کرتے تھے اور ایک ہی امن اور سکون کی راہ کو گامزن کرتے تھے۔ کہ آپ نے میثاق مدینہ نہ دیکھا کہ جب حضور آئے تو سارے رہنے والے مدینے والوں کو جمع کیا، کچھ میں یہودی بھی تھے، کچھ نصرانی بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، لیکن ان کو ایک ملک کی محبت پر جمع کیا اور ایک منشور، ایک آئین، ایک میثاق، ایک وعدہ مضبوط میثاق مدینہ کے حوالے سے دے دیا اور آزادی مرحمت فرما دی کہ اگر یہودی اپنے عبادت خانے کے اندر عبادت کر رہا ہے تو مسلمان کو قطعاً حق حاصل نہیں کہ اسے نقصان پہنچائے، اور عیسائی کر رہا ہے اسی طرح مسلمان کر رہا ہے، تو ہر شخص اپنی جائیداد، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے طور طریقے کا خود کفیل ہے، اور اس کی حفاظت جناب محمد رسول اللہ کریں گے۔ کیوں؟ کہ وہ مدینے کا رائی ہو چکا ہے، اب وہ مدینے کی رعایا میں شمار ہو چکا ہے، اب صرف یہ ہے کہ جو چیز ملک اور سرزمین کے تحفظ کے لیے ہے اس کی حفاظت مسلمان بھی کرے گا، یہود بھی کرے گا، نصرانی بھی کریں گے، اور مشرکین مکہ ہمارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ لین دین، ان کے ساتھ باس پوس، جس طرح اسرائیل کے ساتھ اگر آج کیا جائے، کیونکہ اسرائیل نے مسلمانوں کو تسلیم نہیں کیا تو مکہ مکرمہ والوں نے اور مشرکین جو وہاں کے تھے انہوں نے جناب جو ہے کہ سرزمین مدینہ کو قبول نہ کیا، وہ باغی تھے، تو اب اس کو بھی باغی قرار دیا گیا کہ جو ان سے رسم رکھے گا، تعلق رکھے گا، معاملات رکھے گا۔ تو آج جو یورپ کے اور اسرائیل کے یہ فرسودہ نظام والے چیختے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے یہودی بھائیوں کو نکال کر خیبر بھگا دیا، مدینے سے نکال دیا، وہ ظالم یہ نہیں سوچتے کہ آج اسرائیل کا رہنے والا اگر فلسطین سے تعلقات رکھے تو اس کا خون چوس لیتے ہیں کہ جناب اس نے فلسطین سے تعلق کیوں رکھا، تو اس وقت سرزمین مدینہ کا سب سے بڑا دشمن قریش مکہ تھے، ان سے جو ساز باز رکھے گا وہ ملک کا دشمن تھا، اسے اپنی مذہبی آزادی تو تھی لیکن ملک کے راز بیچنے کی اسے آزادی نہ تھی، ملک کے ساتھ بغاوت نہ تھی، اگر یہ کام مسلمان بھی کرے گا تو اسے بھی سزا دی جائے گی، یہودی بھی کرے گا تو اسے بھی سزا دی جائے گی۔ ان بدبخت یہودیوں نے قریش مکہ کے ساتھ تعلقات رکھے، مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا، گواہی سے ثابت ہو گیا، سرکار نے مدینے سے انہیں نکال دیا اور خیبر بھیج دیا اور مدینے سے ان کو دور کر دیا۔ آج تو مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہا کہ آج تو جناب وہ بڑی حدود میں ہے، خیبر بھی مدینہ منورہ کے اندر آ گیا ہے، لیکن اس وقت خیبر بہت باہر کی بستی تھی، جب حضور نے خیبر کی طرف ان کو نکالا کہ اب یہ سکون کا سانس لیں گے، ساروں کو نہ نکالا، بنو جو بنو نضیر تھے جو یہود کا بہت بڑا قبیلہ تھا وہ مدینے میں رہتا تھا، بنو قریظہ کو سرکار نے باہر نکال دیا اور انہیں خیبر بھیج دیا اور اکثر یہودیوں کو مدینے میں رہنے دیا کہ جن پر بات ثابت نہ ہوئی تھی، لیکن جب خیبر کے اندر بھی انہوں نے رہ کر مدینے کو گرانے کی، مدینے پر حملہ کرنے کی ساز باز شروع کی تو پھر غزوہ خیبر ہوئی اور حضور نے مدینے سے نکل کر خیبر میں ان کا مقابلہ کیا اور خیبر سے بھی انہیں دوڑایا اور بھگایا، لیکن اس میں بھی آپ میرے آقا کا انصاف دیکھیے، صرف ملت اور قوم کی حفاظت کے لیے، جس ملت اور قوم کے اندر یہود بھی تھے، نصرانی بھی تھے، جس سرزمین پر، اس سرزمین مدینہ، اس اسٹیٹ، اس ملک کی حفاظت کے لیے میرے آقا نے یہ سیاسی اقدام کیا تھا، اور یہ ہر وہ شخص کرے گا جو ملک کا مخلص ہوگا، جو نظام کا مخلص ہوگا۔ آج امریکہ کے راز اگر روس کے ہاتھ بیچے جائیں تو کیا امریکہ ایسے شخص کو تمغہ اعزاز دے گا وائٹ ہاؤس میں، یا جناب اس کو قلم بنائے گا؟ القاعدہ کہہ کر جناب یہ گہرام مچائے گا کہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو جو ملک بنایا جس میں رہنے والے یہود و نصارہ نے سب نے حضور کے حق میں ووٹ دیا اور حضور کو اپنا مسلم یہ اس بات کو طے کیا کہ آپ ہی اس کے رہبر اعظم ہیں اور آپ ہی سربراہ اعظم ہیں اور مدینہ منورہ کی سلطنت کے مالک آپ ہی ہیں. خیبر کے اندر یہ ہوا, خیبر سے یہود کو بھگایا. اب جو بات ہے اس کا تسلسل اس سے ہے, اس لیے میں آپ کو گھما کر وہاں سے لا رہا ہوں تاکہ وہ ساری تاریخی حقائق اور میرے آقا کے انصاف کی نظیریں آپ کے ذہنوں کے اندر روشن اور تابندہ ہو جائے. جب خیبر سے ان کو بھگایا تو کچھ یہود, اکثر یہود شرارتی جو تھے ان کو تو بھگا دیا, وہ بھاگ کر کہاں گئے؟ ملک شام. اس کو ذہن میں رکھ لیجیے, کہاں گئے؟ اب وہ یہودی محض یہودی نہ تھے. یہود تو اکثر جو ہے یہ رام اللہ کا جو علاقہ ہے یا جناب جو ہے کہ فلسطین کے گرد و نواح کا جو علاقہ ہے, یہ یہود کی اصل بستی ہے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب جو ہے کہ اپنی قوم کو لے کر ملک شام کی طرف جب آپ تشریف لے گئے, تو یا حضرت یوسف علیہ السلام جو وہاں پر گئے, تو یہود کا مرکز جو تھا ملک شام تھا اور یہ رم اللہ یہ ساری آبادی تھی. لیکن جب تجارتی رابطے کے اندر انہوں نے مدینہ منورہ میں آ کر یثرب کی, جب یثرب تھا یہاں پر, جب انہوں نے تجارت شروع کی تو یہ یہی رہ گئے. تو دیکھم داخی میں کچھ اہل عرب بھی یہودی ہو گئے, کچھ اہل عرب بھی نصرانی ہو گئے. اب ہیں تو نصرانی لیکن ہے عربی, نسل عربی ہے لیکن مذہب عیسائیوں والا اختیار کر لیا ہے. جس طرح آج آپ بغداد میں بھی دیکھیں گے, ہم نے بغداد میں دیکھا کہ جناب 25% آبادی اہل عراق کی عیسائی ہے وہ عربی, لیکن جناب ان کی نسلیں جو چلی ہیں وہ جو ہے کہ وہ عیسائی ہو چکے ہیں. تو اب اس ذہن کو بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہیں وہ عربی, مدینے میں رہتے تھے, عربی نسل تھے, اب جناب انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مدینے نہیں آئے تھے. اب جب ان کو نکال دیا گیا, ان میں سے چند جن پر جرم ثابت ہو گیا تھا ان کو نکال دیا گیا, باقی کو رہنے دیا, میرے آقا نے منع نہ کیا. اب وہ چلے گئے خیبر. جب خیبر میں انہوں نے شرارتی شروع کی تو خیبر کے قریب ایک بستی تھی فدق جس کا نام تھا, اور وہ اس وقت کی جنت تھی. اس میں میٹھے کھجور اور مہنگے کھجور کے اتنے باغات تھے کہ اگر وہ کسی کے پاس آ جائے تو پورے جزیرہ عرب کو فتح کر لے, یعنی اتنا مال تھا اس کے اندر. تو باغ فدق جو تھا وہ گویا کہ ایک جنت کی نظیر تھی, اور اس پر یہودیوں کا قبضہ تھا. جب خیبر پر حضور نے حملہ کیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے, کیونکہ یہ قریش مکہ کے ساتھ ساز باز رکھ کر پورے صرف مسلمان نہیں پورے مدینے کو گویا کہ ختم کرنا چاہتے تھے, تو جب حضور خیبر پر آئے تو خیبر سے یہودیوں کو بھگایا. اب فدق والوں نے دیکھا کہ حضور کہیں ہماری طرف نہ آئے, تو وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے. یہ دونوں بستی الگ الگ تھی, خیبر الگ تھا اور باغ فدق کی بستی الگ تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم یہ باغ ایسے ہی آپ کو دے دیتے ہیں, آپ ہماری جان بخش دیں ایسی دے دیں. تو اب آپ سمجھ گئے خیبر سے لڑائی ہوئی ہے اور فدق والوں سے لڑائی. اب خیبر سے جو لڑائی ہوئی اس میں بھی مال ہاتھ میں آیا. تو جو چاہوں گا ایک اہم مسئلہ اور یہاں پر حل کر دیتا ہوں, خیبر والوں سے جو لڑائی ہوئی اس میں بھی مال ہاتھ میں آیا, اس لیے کہ جب دشمن کو مار کے بھگائیں گے تو اس کا مال ہمارا ہو جائے گا, قرآن کہتا ہے. اور فدق والوں سے لڑائی نہ ہوئی ان کا بھی مال ہمارے پاس آیا. اب مال کی دو قسمیں ہو گئی, مال کی دو قسمیں ہو گئی. اب جو مال, یاد رکھیں, جو مال لڑائی سے حاصل کیا جائے جہاد میں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں, اس کو اس کے حقدار وہ ہوتے ہیں جو مجاہدین اس میں تھے, اس کے علاوہ کوئی حقدار نہیں ہوتا اس کا. یہ الگ ہے کہ میرا قال علیہ الصلوۃ والسلام پھر مال کو کہیں اور اپنے طور پر تالیف قلب کے لیے کسی کو تالیف قلب کے لیے عطا فرما دے, یہ الگ مسئلہ ہے. تو جو جہاں پر جہاد کرنے کے بعد مال لیا جاتا ہے دشمن سے وہ ہے مال غنیمت. مال غنیمت کے اصل حقدار کون؟ جو لڑ رہے تھے. لیکن جہاں پر لڑائی کے بغیر مال مل جائے اس کو قرآن کہتا ہے مال فی, اس کی حقدار ساری امت ہوتی ہے, اس کی حقدار ساری امت ہوتی ہے, اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. آج شیعہ حضرات حضرت عمر کو تہمت لگاتے ہیں کہ وہ باغ فدق جو تھا وہ سیدہ فاطمہ کا تھا اور انہوں نے سیدہ فاطمہ کو نہ دیا. ہم ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ اے بتاؤ کہ باغ فدق مال غنیمت تھا یا مال فی تھا, اس کا جواب دے دو آپ. ایک ہی سوال کا جواب دے دو کہ وہ مال غنیمت تھا یا مال فی تھا؟ اگر مال فی تھا تو اس کا حق صرف سیدہ کا نہیں بلکہ ساری امت کا ہے. ہاں سیدہ اس امت میں سب سے بڑا درجہ رکھتی ہیں. تو تاریخ شاہد ہے صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے بڑھ چڑھ کر عام صحابی کو فدق کے حصے میں اگر 2 روپے دیا ہے تو سیدوں کو 10 روپے دیے ہیں. یہ تو ثابت ہے. لیکن اس کا مالک کوئی نہیں ہے، اس کا مالک کوئی نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ میرے دوستو کہ جس وقت خیبر پر حملہ ہوا مسلمان کتنی قسم پرسی کے عالم میں تھے اور کمزوری کے عالم کے اندر وہ تھے. اب حضور کو اتنا بڑا باغ مل جائے جس سے سارے مسلمان امیر ہو جائیں اور پھر بڑی سے بڑی طاغوتی طاقت سے ٹکرا جائیں، کتنا بڑا موقع ملا. حضور اگر وہ سارا باغ اٹھا کر اپنی بیٹی کو دے دیں تو مجھے چاہوں گا اپنی بیٹی کو دے دیں تو تاریخ کیا کہے گی؟ کہ امت کا فائدہ زیادہ تھا یا بیٹی کا فائدہ زیادہ تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ جو باغ فدق کو سیدہ فاطمہ کی طرح منسوب کرتا ہے وہ حضور کی سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ حضور تو اپنے منہ کا نوال اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں. تو جب اتنی بڑی دولت مل جائے تو اس کو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو باغ فدق کو جواز بنا کر جو صدیق اکبر پر تہمت لگائی جاتی ہے اور معاذ اللہ کفر تک لے جایا جاتا ہے اس مسئلے کو، الیعوذ باللہ، سیدنا عمر کو اس معاملے کو کفر تک لیا جاتا ہے، تو ان ظالموں سے پوچھو، حضرت عمر نے تو حضور کی سنت پر عمل کیا ہے. حضرت اور سب سے بات چھوڑو، یہ باغ فدق حضرت علی کے دور میں تو تھا نا، یہ ختم ہو گیا تھا. حضرت علی نے اہل بیت کو کیوں نہیں دیا؟ یہ تیسرا سوال ہے ہمارا آخری، کہ یہ تو حضرت علی کے دور میں تو تھا نا باغ فدق، اور حضرت علی خلیفہ تو ہوئے. اب جب خلیفہ ہوتا ہے تو ساری حکومت اس کے زیر نگو ہو جاتی ہے، وہ جو جائے کرے. اب آپ دیکھیے حضرت عمر نے وہی نظام رکھا جو صدیق اکبر نے رکھا تھا، حضرت علی نے وہی نظام رکھا جو حضرت عمر نے رکھا تھا، حضرت علی نے باغ فدق سے متعلق وہی نظام رکھا جو حضرت عثمان غنی نے رکھا تھا. پتا چلا کہ حضرت علی تو گھر کے تھے، اگر ان کا فیصلہ صدیق اکبر کے خلاف ہوتا تو وہ ایک فیصلہ جاری کر دیتے، حکم کر دیتے کہ یہ اہل بیت کا حق تھا جس کو صحابہ نے غصب کیا ہے، اب میں دوبارہ لے کر اہل بیت کو دیتا ہوں. لیکن نہیں، حضرت علی نے بھی وہی فیصلہ کیا جو جناب رسول اللہ نے کیا، جو تمام صحابہ نے کیا. یہ بات ذہن میں رکھیں. شیعہ حضرات جو حضرت عمر کو سب سے پہلی تو تہمت دے کر اپنے سے دور کرنے کی اور ملت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں وجہ باغ فدق کی ہوتی ہے. تو پہلا سوال کہ وہ مال غنیمت ہے یا مال فی ہے. ایک بات، جب امت کو حضور تو اپنے منہ کی روٹی امت کو دے دے، جب اتنا بڑا مال آئے تو سارا گھر میں رکھ لیں، یہ حضور سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ایک بات، اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ سیدنا علی کے دور میں تو یہ باغ اہل بیت کے پاس آ گیا تھا نا، تو حضرت علی نے اس کو پورا کے پورا اہل بیت کے لیے الاٹ کیوں نہ کیا؟ اس وقت بھی اس کی جو آمدنی ہوتی تھی، آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، میرا موضوع یہ نہیں ورنہ اس طرف چلتا، کہ اس سے اتنا پیسہ آیا کرتا تھا اللہ اکبر، کہ ہر مسلمان کو ٹھیک ٹھاک، ہر مجاہد کو ٹھیک ٹھاک، اس کے بچے کو ٹھیک ٹھاک رہن سہن اور زاد زندگی نصیب ہو جایا کرتی تھی. خیر، اب جب خیبر سے، ابھی تسلسل میں ہاتھ جوڑتا ہوں، خیبر سے جب وہ یہودی وہاں پر جا کر رکے اور انہوں نے ساز باز نہ چھوڑی، حضور وہاں پر پہنچے، ان کو وہاں سے نکالا، تو اس میں سے اکثر یہودی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ نہ نکالیں، ہم معافی مانگتے ہیں. اب دیکھیں نا، اتنی فصلیں خیبر کے اندر ہیں، اتنی فصلیں، اتنے سبزہ ہے، اتنے پھل فروٹ لگے ہوئے ہیں، حضور ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم کسان لوگ ہیں، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، بیج ڈالیں گے، پانی دیں گے، سب کچھ کریں گے، اور حضور آپ جو حصہ ہمارے لیے باندھ لیں باندھ لیں، لیکن آپ ہمیں رہنے دیجئے. تو حضور کو رحم آیا. اب دیکھیں یہ سرکار کا انصاف، جب انہوں نے معافی مانگ لی، حضور کو رحم آیا. یہ نہیں کہ اس کو لے جا کر دنیا کے سامنے کلنگ بنایا، جس طرح یہ القاعدہ القاعدہ کہہ کر مسلمانوں کا ایک جنازہ نکالتے ہیں، اور کہیں پر بھی کچھ ہو جائے تو جناب اس کو القاعدہ کہہ کر سارے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرمایا اور فرمایا جاؤ اپنے قبیلے کے رئیس کو بلاؤ. بلایا گیا کہ ایگریمنٹ لکھو، زبانی کلامی نہیں، ایگریمنٹ لکھو. حضور کا یہ حق تھا. حضور فرماتے تھے، حضور جب خود کسی صحابی سے تجارت کرتے تو ایگریمنٹ لکھواتے تھے. فرمایا جتنی بھی دوستی ہو، معاملات ہو، لیکن لکھت پڑھت کرو. اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ جب تم لین دین کرو تو لکھت پڑھت کرو، تاکہ بعد میں خرابیاں نہ ہو اور معاملات نہ ہو. یہاں تک کہا کہ بغیر لکھت پڑھت کے اگر وہ کھا گیا تو آپ دعویٰ بھی دائر نہیں کر سکتے.
تو قرضہ صحابیوں سے تجارت، حضور نے بھی تجارت کی ہے، تو حضور فرمایا سنو تم ان کی طرح شرارت تو نہیں کرو گے؟ کہا نہیں 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 کریں گے. حضور نے یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو، بلکہ فرما جاؤ یہودی ہو تو یہودی رہو، جب تمہارا دل کرے تو مسلمان ہونا، نہ ہو تو نہ ہونا. یہ جمہوریت والا پیغام تھا، رہو جس مذہب پر تم ہو، تم اس علاقے کی دیکھ بھال کرو، یہاں کی فصلوں کی دیکھ بھال کرو، اور میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اس میں سے 50% تمہارا، 50% تمہارا اور 50% تم مرکز بھجوا دینا. اور حضور نے تیسری شق یہ لکھوائی، سنو یہ فصلوں کو تم دیکھ بھال کرتے ہو، حضور نے وہاں پر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ان کا امیر بنا کر چھوڑا اور ان کا نام لے کر لکھوایا. کوئی انصاف دیکھیں آپ، سبحان اللہ، وہ علاقہ تو مسلمانوں کا تھا، وہ فصلیں مسلمانوں کی تھی، لیکن جناب دے دی تھی یہودیوں کو کہ جناب اس پر وہ کھیتی باڑی کرے اور اس کے ثمرات لے اور مارکیٹ میں بیچے، دیکھ بھال عبداللہ بن رواحہ کریں گے، جو پیسہ آئے گا 50% یہودی لے جائے، 50% مرکز مدینہ پہنچا دے، اور گویا کہ فیصلہ ہو جائے. اس میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اس باغ کے قریب سے گزر رہا ہو، یہ بھی لکھوایا میرے آقا، اگر کوئی مسلمان اس باغ کے قریب سے بھی گزر رہا ہو، ایک مرچی کا دانہ بھی اگر اس نے توڑ دیا تو اس نے میرے دل کو دکھا دیا ہے. فرما اگر ایک مرچی کا دانہ بھی توڑے گا تو یہودی کو پیسہ دے گا. لائیے یہ انصاف. اور میں کہتا ہوں جیسا میرے آقا کا انصاف تھا ویسے میرے آقا کے صحابہ تھے، تاریخ گواہ ہے. اتنے وفادار ساتھی کسی کو نہیں ملے آج تک، بڑے بڑے قائد دنیا میں گزرے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اتنے وفادار دوست اللہ اکبر تاریخ نہیں پیش کر سکتی. لفظ دوستی بھی ان کے قدم کو چومتا ہے، لفظ اخلاص بھی ان کے قدم کو چومتا ہے، سبحان اللہ. آج تک بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، لیکن کسی کے ساتھی، کسی کے دوست، کسی کے مرید اور مراد اتنے وفادار نہ ہوئے، اتنے مخلص نہ ہوئے جتنے میرے آقا کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوئے. صحابہ جیسے مخلص تاریخ پیش نہیں کر سکتی. یہودیوں کے دلوں میں حوث نے چٹکی بھری کہ یار یہ 50% اتنا مال ہوتا ہے، اس میں سے 50% تو مدینہ بھیجیں گے، لیکن پہلی فصل سے پہلے آدھا مال غائب کر دیتے ہیں کہ 100 روپے کی آمدنی ہو رہی ہے، 50 غائب کر دو، 50 آ جائے تو 25 ادھر 25 ادھر، اور 50 تو پہلے مل گیا ہے. لیکن کیسے کریں؟ عبداللہ بن رواحہ، اب دیکھیں آپ، مال سے محبت کس کو نہیں ہوتی ہے، بچوں کا خیال کس کو نہیں ہوتا، بچوں کو اچھے کپڑے پہنانا، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا ان کے لیے بینک بیلنس چھوڑنا، یہ کس کی خواہش نہیں ہوتی ہے؟ لیکن سبحان اللہ جتنے مخلصین میرے آقا کو ملے، ہم نہیں وہ صاحب رسول، جو حضور کے دیدار کے شراب طہور سے سرشار تھے، جن کا مطمع نظر صرف حضور کا دیدار تھا، وہ جس شراب طہور سے مخمور ہو جایا کرتے تھے اور معمور ہو جایا کرتے تھے، وہ مال انہیں مخمور نہ کرتا تھا بلکہ حضور کا دیدار کرتا تھا، حضور کے تبسم کے مستحق ہوا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں یہودی تھے تو بڑے شیطان طبیعت اور ہیں، قرآن نے بھی کہا ہے یہ کبھی انسان کے بچے نہیں بن سکتے، ان کی گھٹی کے اندر شرارت ہے، ان کی گھٹی کے اندر شرارت ہے. ایک نظام امن بھی بنائے تو یہ دیمک کی طرح ہیں کہ پھر اس نظام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اچھے پھل، سونا چاندی جتنا ان کے پاس تھا اس کو جمع کیا تھال کے اندر. اب ایس ایچ او صاحب کو خریدنے چلے ہیں، اب سیدنا عبداللہ بن رواحہ کو خریدنے چلے ہیں، آپ اپنے گویا کے گھر میں آرام فرما رہے، یہودیوں کا رئیس آیا اور تھال 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 لائن سے لگ گئے. آپ بڑے حیران ہوئے، آپ تو یاد مدینہ میں رو رہے تھے. اب اٹھے اور دیکھا کہ یہ کیا ہے، ایک ایک سے کپڑا اٹھایا تو کسی پر ریشم کے کپڑے تھے، کسی میں جناب سونا تھا، کسی میں چاندی تھے، کسی میں ہیرن کے چمڑے تھے، جو اس وقت کی سب سے بڑی دولت تھی، رکھے ہوئے تھے. فرمایا کیوں، یہ کوئی نیا طریقہ ہے جو تم لے کر آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، کمرے میں آپ ہیں اور میں ہوں اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ بس جس وقت تلائی کا اور تولنے کا وقت شروع ہو جائے اس وقت آپ تھوڑی سی غفلت برتیں، اور اس وقت تھوڑے دیر کے لیے آپ معطل ہو جائیں. ہم کریں گے سب ایسے ہی، مدینے دیں گے جو وعدہ ہوا ہے، لیکن ہمارے کوئی اسراف، ہمارے خراجات زیادہ ہیں، اس کو ہم الگ سے نکالنا چاہتے ہیں. اور بےمان آدمی بڑی صفائی سے اپنی ہمدردی کو بیان کرتا ہے، تو اس ہمدردی کا فلسفہ وہ بیان کرنے لگے اور کہا کہ یہ آپ رکھ لیجئے اور جہاں پہنچانا بتا دیجئے اور آپ اس سے معطل ہو جائیے. آپ نے تھال کو اٹھا کر الٹ دیا، فرمایا بدبختو تم سمجھتے ہو کہ تم میرا ایمان ان پیسوں سے خرید لو گے، خدا کی قسم مجھے ایک لحظہ بھی یہاں رہنا گوارا نہیں ہے، میرا دل تو حضور کی آپ میں رو رہا ہے، یہ تو میرے آقا نے مجھے یہاں روکا تھا اس لیے میں رکھا ہوا ہوں. تم میرا دل جتنا چاہتے ہو، محمد عربی کے غلاموں کے دلوں کو یہ زمانے کی عائش و عشرت، یہ ناز و زیبا، یہ درہم و دنانیر کی چھنکار اسے نہیں خرید سکتی، اسے تو مصطفیٰ کی مسکراہٹ خرید سکتی. اپنے بگا دیا ان کو. تو یہ دیکھیں، یہ اب جب خیبر سے جو لوگ بھاگے وہ ملک شام میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ملک شام. اب اس تسلسل کو وہاں لے جا کر جوڑیے. اب ملک شام پہنچے، دنیا میں دو کالونیاں تھیں، جس طرح کے کسی زمانے میں دو سپر پاور تھے، ایک رشیا تھا ایک امریکہ تھا، ادھر بھی دو، گویا کہ اس دور میں بھی دو سپر پاور تھے، ایک کسرا ایک قیصر. قیصر رومی تھا اور کسرا ایرانی تھا. یہ دو اس وقت کی سپر پاور ایک دوسرے پر غالب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کو فتح کیا اور عرب کا سب سے مضبوط قبیلہ، قبیلہ بنو طائف، بنو حبازن جو طائف کا تھا، اس کو پچھاڑ دیا، اب جزیرہ عرب میں کسی میں دم نہیں تھا کہ حضور کے سامنے آتا. اب سب کو صاف کر دیا، خیبر ہو گئی، حنین ہو گئی، حذاب ہو گئی. اب جب یہ سارے قبیلے صاف ہو گئے تو اب یہاں سے انتشار ختم ہوا. کیسے؟ پہلے بندر بانٹ تھا، برادریوں کی لڑائی تھی، اب وہ بھی حضور کی ناد پڑتا، یہ بھی حضور کی ناد پڑتا. حضور نے جب انقلاب لایا تو اب جزیرہ عرب سے فتنہ ختم ہو گیا، تعصب ختم ہو گیا. اب ایک انعام تھا کہ سکہ چلے گا امینا کے لال کا، اب وہ بھی حضور کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی حضور کا ذکر کر رہے ہیں. اب سارے اختلافات ختم ہو گئے، برادری کے پھٹے، لڑائیاں ختم ہو گئی، اب سب ایک ہی نظم مصطفیٰ کے اندر پرو دیے گئے. تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جزیرہ عرب کا انتشار ختم ہو گیا، جزیرہ عرب کا انتشار ختم ہو. اب حضور نے مدینے سے باہر نکل کر کہ امت کے لیے حریص ہیں، حریص ہوں علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو آپ کا مقام عظمت یہ ہے. تو حضور نے اب مدینے سے باہر نکل کر گرد و نواح کے قبیلوں کو تبلیغ شروع کر دی، اللہ کی توحید، اپنی رسالت، سارے معاملہ شروع کر دیے. تو وہ اہل عرب جو مدینے میں رہتے تھے، عیسائی تھے، پھر خیبر آئے، خیبر سے شام گئے، انہوں نے قیصر کی ناک میں دم کر دیا، خط پہ خط، قاصد پہ قاصد کہ جاگو جاگو جاگو، محمدی سیلاب آ رہا ہے، جاگو، یہ تمہیں بہا کر لے جائے گا. ہمیں بھگا دیا مدینے سے، ہمیں خیبر سے بھگا دیا. اب قیصر کیونکہ عیسائی مذہب تھا، اس کا پارلیمنٹ کا مذہب جو تھا وہ عیسائی مذہب تھا، تو اب قیصر نے کیا کیا، اپنے ان تمام لوگوں کی باتوں کو سنتا رہا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف والوں کو پچھاڑ دیا تو اب اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب یہ بڑھتے ہوئے ہمارا حال خراب کر دیں اور ایرانی کسرا ان کا معاون بن جائے اور یہ دونوں مل کر مجھ پر حملہ کر دیں. اور وہاں پر ایرانی کو خطرہ ہے، اس کسرا کو خطرہ ہے کہ قیصر اور حضور مل گئے تو یہاں میرا گویا کہ ستیاناش ہو جائے گا. اب یہ دونوں سپر پاوروں کے اندر حقیقی سپر پاور جناب محمد رسول اللہ کی صورت میں ظاہر ہوئی. اب گرد و نواح کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی توحید کے پیغام بڑھنے لگے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ قیصر و کسرا کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، لیکن جب غزوہ خندق میں بڑی بڑی خندقیں کھودی جا رہی تھی تو بخاری شریف کی حدیث تھی کہ جب حضور نے ایک بہت مضبوط پتھر آیا، حضرت عمر جیسا اس کو کدال مارتا تھا تو کدال ٹیڑھی ہو جاتی تھی اور ہاتھ سن ہو جاتے تھے، کیونکہ لوہے کو آپ ہاتھ میں پکڑ کر کسی پر ضرب دیں اور سامنے والی چیز مضبوط ہو تو لوہا میں اتنی جھنجھراہٹ پیدا ہوگی کہ آپ کے ہاتھ سن ہو جائیں گے. صحابہ کے ہاتھ سن ہو جاتے تھے، شل ہو جاتے تھے کہ حضور اتنی بڑی چٹان ہے. سرکار نے مسکرایا، اپنی چادر مبارک ایک صحابی کو عطا فرمائی، خود خندق میں تشریف لائے اور کدال لے کر ایک ہاتھ سے ضرب لگائی تو اس سے روشنی پھوٹی. سرکار نے فرمایا صحابہ سے کہ مبارک ہو. کہا حضور کس کی؟ کہ اللہ نے مجھے قیصر کی فتح عطا فرمائی. پھر جب دوسری کدال ماری فرمایا اللہ نے مجھے اہل فارس کی گویا کہ کسرا کی فتح عطا فرمائی. اور ایک سے دوسری ضرب لگانے سے وہ اتنی بڑی چٹان تھی وہ پاش پاش ہو گئی، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. تو حضور نے اسی وقت بتا دیا تھا گھبرانا نہیں، مجھے رب نے بشارت دے دی ہے کہ قیصر پر بھی چڑھ کر میرے غلاموں کی حکومت بنے گی اور کسرا کے کنگن کو بھی کھینچ کر میرا عمر لے کر آئے گا. تو یہ اب یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضور نے قیصر اور کسرا کی بشارت، یہ شیعہ آداب کی کتابوں کے اندر بھی ہے، اس بشارت کو اپنی فتح قرار دیا، اپنی جنگ قرار دیا، اپنی غزوہ قرار دیا. لیکن حضور کے دور میں قیصر روم فتح نہ ہوا، حضور کے دور میں کسرا اور قادسیہ فتح نہ ہوا بلکہ یہ دونوں فتح ہوئے ہیں حضرت عمر کے دور میں. پتا چلا کہ حضرت عمر کی خلافت علی منہج النبوہ تھی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بشارت عطا فرمائی, پہلے سے سرکار نے بشارت عطا فرمائی. اب قیصر روم نے جب وہاں سے مکمل سلسلہ کیا تو اب کیونکہ مدینہ ایک بہت بڑی منڈی تھی, تجارتی منڈی تھی, یہاں سے مکہ جاتے تھے. اب کچھ لوگ میدے کا آٹا, نمک اور دیگر چیزیں, سفید آٹا, مسالہ جات, یہ لے کر جو مدینہ آتے تھے اور اس کو فروخت کرتے تھے. یہ پہنچے تو انہوں نے حضور کو اطلاع دی کہ حضرت ملک شام کے اندر آپ کے مدینے کے لوگ جو مدینے کی گلیاں گلیاں جانتے ہیں وہ سارے عیسائی قیصر سے مل گئے ہیں اور قیصر نے 300,000 کا لشکر تیار کیا ہے. کتنا؟ 300,000 کا لشکر تیار کیا ہے اور حضور ان قریب وہاں سے اٹھ کر مدینے کی طرف آ رہا ہے اور اس نے کہا کہ پورے علاقے کو صاف کر دیا جائے گا اور کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت مجلس مشاورت اپنی جو تھی اس کو مسجد نبوی میں طلب کیا اور ان سے مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا. دو صورتیں سامنے آ گئی, یا تو نہتے بن جائیں اور قیصر کے ڈنڈے کو خود کھانا شروع کر دیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم نہتے ہو جائیں قیصر کو آنے دیں اور وہ آ کر ہمیں زمین میں گاڑ دے, ایک یہ ہے کہ مدینے سے باہر نکل کر اس کو میدان میں للکاریں, اس کو میدان میں للکار. تیسری چیز کوئی نہ تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ, آپ نے ساری بات چھوڑی ہے سنی ہے کہ سرکار جب غزوات کی باتیں کرتے تھے یا جنگ کی حکمتی تدبیر بناتے تھے تو اس میں حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت علی, حضرت عبداللہ مسعود, حضرت عثمان, حضرت عبد الرحمن بن عوف, ان قسم کے جو مدبر صحابہ تھے جن کا شرح صدر تھا ان کو بلا کر خفیہ سرکار تدبیریں کرتے تھے, خفیہ مشورے کرتے تھے. لیکن یہ واحد غزوہ ہے جس کو ممبر پر کھڑے ہو کے سرکار نے فرمایا کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں, اور ساری جو حکمتیں تھیں سرکار نے کوئی مبہم نہ رکھی, سب صحابہ کے سامنے بیان کر دی. اور یہ واحد غزوہ تھا کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا کہ جوش فضائل, حضرت عمر کہتے ایسا ٹھاٹا مارتا سمندر تھا کہ حضور نے جس طرح انگلی اٹھا کر چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تھا, حضرت عمر کہتے خدا کی قسم اگر حضور انگلی اٹھاتے تو کسرا کی حکومت دو ٹکڑے ہو جاتی, قیصر کی حکومت دو ٹکڑے ہو جاتی. یعنی حضور اتنے جذبات کے اندر تھے اس وقت کہ جو جذبے کی کیفیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے نہ دیکھی گئی. اور منبر پر حضور نے فرمایا تھا کہ اس وقت قیصر اپنی ساری حکومت کو لے کر اور 300,000 کی فوج کو لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہم پر برسر پیکار ہو رہا ہے, تو مسلمانوں تم کیا کہتے ہو؟ آیا کہ اس کے ڈنڈے, اس کی لاٹیاں, اس کے اسلحے سے ہم اپنی آپ کو اور اپنی نسلوں کو ختم کریں یا میدان میں آ کر اس کو للکاریں؟ ساری مسجد گونج اٹھی اور انصاری بچہ بچہ, مہاجر بچہ بچہ کہتا تھا کہ حضور آپ اعلان جہاد کریں, ہم مدینے سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے. سرکار نے فرمایا تم بھول رہے ہو اس وقت ہمارے پاس مال بہت کم ہے, کہا کہ حضور نہتے لڑ لیں گے. سرکار نے فرمایا گرمی بہت سخت ہے, اور وہ گرمی تھی میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب عراق کے اندر میں نے وہ گرمی دیکھی لیکن کچھ دیکھی ہے. اہل عراق شام کے 5 بجے تک باہر نہیں نکل سکتے, شام کے 5 بجے تک کرفیو کا عالم ہوتا ہے, سڑکیں معطل ہوتی ہیں, نظام پورا دھرم برم ہوتا ہے کہ جب وہ صورت بنتی ہے جب کھجور پک رہے ہوتے ہیں, کھجور پک رہے ہوتے ہیں, آپ زمین کو نہیں دیکھ سکتے جناب, یہ حال ہوتا ہے. اور یہ اس وقت گرمی جو ہے 55 سینٹی گریڈ کے اوپر چلی جاتی ہے, 50 سے اوپر چلی جاتی ہے, اور حال یہ ہوتا ہے 52, 50, 52, 50, 52 یہ اس وقت وہ ایک شروع ہو جاتی ہے. اور حال یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی, مدرسے, کالجز, نظام سب دھرم برم ہو جاتا ہے, اور جس نے جانا ہوتا ہے وہ فجر سے پہلے نکلتا ہے, بعد میں نکلنا وبال جان ہوتا ہے. تو اس قسم کی گرمی, اور صرف گرمی, نہ کوئی پنکھا, نہ کوئی سڑک, نہ کوئی مضبوط راستہ, صحرائی صحرا, ریت ہی ریت, ریت کی گرمی تو ہم کیا جانے, وہ تو ان غیور صحابہ سے پوچھیں. اللہ اکبر, حضور نے فرمایا گرمی بڑی سخت ہے, کہا حضور پھر بھی لڑیں گے. فرمایا ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, کہا کہ حضور پھر بھی لڑیں گے. میرا آقا نے فرمایا مسافت بہت دور ہے. سرکار نے فرمایا میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہم تبوک کے مقام پر جائیں گے جو تقریباً مدینے سے 700 کلومیٹر دور. کہا وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر لڑیں گے. کہا حضور ہمیں منظور ہے. کہا یہ سفر کیسے طے کریں گے؟ کہا حضور آپ کی محبت میں طے کر لیں گے. اب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے گویا کے غیور صحابہ کا جب یہ جذبہ دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے
اور اعلان فرمایا کہ لاؤ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، اٹھو کھڑے ہو جاؤ، لاؤ انفاق فی سبیل اللہ، آج محمد رسول اللہ اپنی زبان سے تم سے مانگتا ہے، لاؤ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، لاؤ لاؤ مجاہدین کے لیے۔ وہاں دیکھو تو حضرت ابوبکر چلے آ رہے ہیں، لائے دو آپ نے بڑی بڑی پوٹیاں بنائی ہوئی تھی، اس میں 4000 درہم تھا، لے کر آئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے ابوبکر یہ؟ کہا حضور سارا گھر اٹھا کر لے آیا، گھر میں جو تھا وہ سب اٹھا کر لے آیا۔ میرے آقا نے فرمایا هل ابقیت لأہلک، هل ابقیت لأہلک شیئا، جامع ترمذی میں ہے کہ تو نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا؟ سب اٹھا کر لے آیا، یہاں تک کہ کمر بند تک لایا گیا۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عمر نے اپنے، حضرت ابو بکر نے اپنے جسم کے کپڑے بھی دے دیے کہ کسی مجاہد کے پہننے کے کام آئیں گے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے ٹاٹ جسم پر باندھ کرائے، بٹن بھی اتار کر دے دیا کہ جناب کہ جو کسی مجاہد کے کپڑے میں لگیں گے، خود آپ نے کانٹوں کے ذریعے ٹاٹ کو سیا تھا۔ یہ اخلاص سے ابو بکر صدیق ہے، ان کے ایمان پر جو شک کرے گا اس سے بڑا کافر اعظم کون ہوگا، اس سے بڑا مرتد اور خبیث کون ہوگا کہ جس نے اسلام کی شان و شوکت کے لیے، عروج اور اسلام کو بام عروج پر پہنچانے کے لیے، سرا سے سریا تک پہنچانے کے لیے اپنی ہر کوششیں گویا کے سامنے پیش کر دی۔ حضور نے فرمایا گھر کے لیے کیا چھوڑ آیا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میں گھر کے لیے کیا چھوڑ آیا؟ فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے تو گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑایا۔ اور یہ صدیق کے گھر والوں کو، یہ ان کی طبیعت ثانیہ تھی، طبیعت ثانیہ، صدیق اکبر کو کوئی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی، بلکہ ہجرت کی رات سے پہلے میرے آقا نے اتنا پلا دیا تھا جامع استقامت کہ آپ نے ہجرت کی رات میں حضرت آسمہ بنت ابی بکر کا بھی واقعہ سن رکھا ہے، اور اس گھر کی نظیریں سن رکھی ہے۔ صدیق اکبر کے گھر کا بچہ بچہ دین اسلام پر فدا ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا، اور کسی نے پسو پیش نہیں کی، بلکہ آپ کی صاحبزادی حضرت آسمہ بنت ابی بکر ایک ایک تنکا بھی گھر سے چن کر لاتی اور اس تھیلی میں ڈال دیتی کہ شاید کسی مجاہد کو یہ کام آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں، ان سے پہلے حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کے آدھے سامان کو اپنے اہل کے لیے چھوڑا اور آدھے کو باندھ لیا، اور یہ دل میں محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آج ابو بکر سے بازی لے گیا، سب لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے حضرت عمر سے کہا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کیونکہ حضور کو سب کا خیال ہے نا، سب کا خیال ہے۔ یہاں پر دیکھیں ایک بات میں آپ کو عرض کروں، سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اتنا خرچ نہ کرو کہ بھکاری ہو جاؤ۔ حضور کی یہ بھی حدیث ہے، اللہ کی راہ میں، یہ ہم جیسے کمزوروں کو میرا کر کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں اتنا نہ دو کہ تم کو خود سوال کرنا پڑ جائے۔ یہ حضور کی حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ اللہ کی راہ میں اتنا نہ دو، 100 روپے ہے تو 50 روپے دے دو، 50 رکھ لو، کہ کہیں تمہیں سوال کرنا نہ پڑ جائے، سوال کرنا حرام ہے، کسی سے مانگنا نہ پڑ جائے، تو اتنا نہ خرچ کرو کہ خود تمہارے پاس باقی نہ رہے۔ لیکن صدیق اکبر سارا گھر اٹھا کر لا رہے ہیں، تو یہ علماء نے لکھا یہ اس کے لیے ہے کہ جو سب دے کر پھر بھی بھوکا رہے۔ صدیق اکبر نے جام محمدی کو ایسا پی لیا تھا کہ سب دے کر بھی آپ کو ہے صبر بنے رہے ہیں، یعنی جس کو، جس میں استقامت اور اخلاص اتنا ہو کہ وہ سب کچھ الٹا دے اور سوال نہ کرے، اور وہ اپنے مطمئن نظر اس کا اللہ کی رضا رہے، اور اخلاص اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس کا خیال دوسری جانب نہ جائے، اس کے لیے بڑی بات ہے۔ جس طرح کہ میرے آقا نے اپنے گھر کا سارا سامان ہمیشہ دیا، جو تھا سب عطا کیا، کسی نے کہا جبہ دے دیجئے تو جبہ بھی اتار کر دے دیا۔ اب کوئی گھر میں جبہ نہیں ہے کہ جناب جو زیر تن فرمائے۔ اللہ نے پھر قرآن میں کہا کہ محبوب اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کھولا رکھو، لیکن کچھ خود کے لیے بھی رکھ لیا کرو، کچھ خود کے لیے بھی رکھ لیا کرو۔ تو یہ صدیق اکبر ہم جیسے لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ بہت ممتاز ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رکھنے سے ناراض ہوتے ہیں دینے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا دل جو ہے وہ رکھنے سے ناراض ہوتا ہے دینے سے خوش ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عمر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا حضور آدھا سامان چھوڑا آیا ہوں نا گھر کے لیے۔ فرمایا اچھا، آدھا سامان حضور کے قدموں میں رکھا اور جا کر دور بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے کہ آج تو حضور مجھے بلائیں گے اور سینے سے لگائیں گے اور کہیں گے واہ عمر آج تو ابو بکر پہ بازی لے گیا۔ یہ نیکی میں سبقت کرنے کا جذبہ ہے، یہ حسد نہیں ہے، یہ نیکی میں سبقت کرنے کا
درجہ ہے جو صحابہ کی سنت ہوا کرتی تھی اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ دیا میں یہ دیتا ہوں. تو حضرت عمر ہمیشہ اس بات میں کوشش کرتے تھے کہ میں عمر پر فضیلت، ابو بکر پر فضیلت لے جاؤں. لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر آدھا گھر نہیں بلکہ پورا گھر اٹھا کر لا رہے ہیں. وہ جب حضور کے قدموں میں رکھ دیا تو حضرت عمر آئے اور صدیق اکبر کو گلے سے لگایا اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ گواہ ہو جائیے. عمر ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا، عمر ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ابو بکر وہ ہیں جسے آپ ہی جانتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ خدا نے اس کو کیسا بندہ بنایا. اللہ اکبر. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا دیا تھا، وہ تو آپ نے گزشتہ درس میں سنا. کچھ مال دیا، حضور نے فرمایا لا عبد الرحمن لا، حضور نے انہوں نے لا کر دے دیا. دیا تو حضور اتنے خوش ہوئے، سب کے دینے پر خوش ہوئے، لیکن جو پہلے کم دیتا تھا آج زیادہ دے رہا ہے، تو حضور اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اور خوش ہو جاتے تھے. عبد الرحمن بن عوف نے ہمیشہ دیا ہے، آج انہوں نے اور لا کر دیا تو حضور نے فرمایا بارک اللہ لکا فی ما انفقتا وما ابقیتا. اے عبد الرحمن اللہ تجھے برکت دے، جو تو نے دیا ہے اس میں بھی برکت دے اور جو تو نے گھر میں رکھا ہے اس میں بھی برکت دے. اور آپ کے سامنے میں نے پوری شق یہاں پر علماء کی تحقیق کے ساتھ عرض کی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال میں اتنی برکتیں ہوئی اللہ کی راہ میں. حضور نے فرمایا جو تو دیتا ہے اس میں برکت ہو، تو دینے میں اتنی برکت ہوئی کہ کبھی آپ نے 40,000 درہم دیے، کبھی آپ نے 500 اونٹ دے دیے، کبھی آپ نے 500 گھوڑے دے دیے. یہ اونٹ آج کے اونٹ نہیں، اس وقت کی مرسڈیز ہے اور اس وقت کی پراڈو کار کے مطابق ہے، کیونکہ سب سے بڑے سرخ اونٹ جو ہے اس وقت کی سب سے مہنگی ترین سواری ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضور کی دعا نے ایسا نواز دیا کہ جو تو دیتا ہے خدا اس میں برکت دے، تو دینے میں ایسی برکت ہوئی کہ کوئی ایک اونٹ خدا کی راہ میں دیتا ہے یہ 500 اونٹ دیتے ہیں، کوئی ایک گھوڑا دیتا ہے یہ 500 گھوڑے دیتے ہیں، کوئی ایک درہم دیتا ہے یہ 40,000 درہم دیتے ہیں. یہ تو دینے میں برکت تھی. اور بچا کیا؟ علماء لکھتے ہیں بچا یہ کہ آپ کے گھر اتنا سونا تھا جو کلہاڑے سے توڑا جاتا تھا. کسے؟ کلہاڑے سے توڑا جاتا تھا. یہ حضور کی دعا ہے کہ جو تو دیتا ہے اللہ اس میں برکت دے اور جو تو رکھتا ہے خدا اس میں برکت دے. کلہاڑے سے توڑا جاتا تھا. آپ کی 4 بیوی تھی، یہ تو سونا تھا. آپ کا جب وصال ہوا تو وصال کے وقت آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مزید جو ہے 1,000 گھوڑے، مزید 1,000 گھوڑے مجاہدین کو دے دیے جائیں، یہ میری وصیت ہے. اور جب آپ کا وصال ہوا تو ورثہ کے لیے کیا چھوڑا؟ اتنا سونا چھوڑا کہ جو اتنا سخت اور اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہاتھوں سے نہیں ٹوٹتا، کلہاڑی سے توڑنا پڑتا تھا. یہ حضور کی دعا رنگ لائی تھی. اور پھر ساتھ میں یہ کہ آپ کی ایک ایک بیوہ کو 80,000 درہم ملے، 80,000 درہم ملے. اور پھر کیا تھا؟ سامنے سے حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے. جب حضور نے اس بات کو بھارا، آخری بات یہ بھی سن لیجئے کہ 10,000 مجاہدین جو اس وقت تھے، جو 3 لاکھ کا مقابلہ کرنے چلے تھے، 3 لاکھ کا مقابلہ کرنے چلے تھے، لیکن جب قیصر کو پتا چلا کہ محمد عربی کے غلام کسی سے ڈرتے نہیں ہے، تو یہ واحد غزوہ ہے جس میں دشمن آیا نہیں سامنے. تبوک میں میرے آقا نے 19 دن انتظار کیا اور للکار آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، قیصر وہیں سے بھاگ گیا، نہیں آیا. اور صحابہ کی استقامت کہ اس نے دیکھا کہ ایک دن رکتے ہیں گرمی ان کو تو کھانا خراب کر دے گی، 2 دن 3 دن، جب 15 دن سے زیادہ ہو گیا صحابہ کے جذبے اور جوان ہو رہے تھے اور وہ دشمن کو للکار رہے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے ان کو اتنا سیراب کر دیا جاتا تھا، اتنا سیراب کر دیا جاتا تھا کہ وہ تر و تازہ ہو جاتے تھے. وہ کسی نے حجت الاسلام نے اعلی حضرت کے شہزادے نے یہ شعر لکھا ہے نا کہ محمد عربی کے در کے پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے اس قدر تر ہو جاتے ہیں کہ پھر اس میں مرجھاہٹ نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہ وہ پھول نہیں ہیں جنہیں اس مادی پانی کی ضرورت ہو. ان کی حیات حضور کی مسکراہٹ ہے، ان کی حیات حضور کا دیدار ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ 100 اونٹ میرے طرف سے. ماں کجاوے کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تم سے راضی ہو 2 سے 3 دفعہ، لیکن بخاری اور دیگر روایتوں کے اندر سقہ اعتبار سے یہ آتا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے اور 10 کے 10,000 مجاہدین کے لیے حضرت عثمان غنی نے تنہا اعلان کیا کہ ان کی پوری سواری، ان کے گھر کا پورا خرچہ، ان کے راستے کا پورا خرچہ، ان کے سونے جاگنے مجاہد کا ہر خرچہ یا رسول اللہ میں پیش کرتا ہوں. غلاموں کو آواز دی، وہ غلام جناب یہ سونا اور چاندیاں جھولیوں میں بھر کر لاتے گئے اور حضور کے سامنے نچھاور کرتے گئے، نچھاور کرتے گئے. اور جب سونا اور چاندی کا ڈھیر لگ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اترے اور اپنے ہتھیلیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہا، کیا شان ہے عثمان غنی کی، سبحان اللہ. فرمایا اللہم ارضا ان عثمان فانی عنہ ارضی، اے اللہ اب تو بھی راضی ہو جا عثمان سے، کیونکہ محمد کا دل اب عثمان سے راضی ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا دل عثمان سے راضی ہو گیا ہے. یہ ہے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہی ہیں جب حضور کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، یعنی بالکل فاقہ تھا، اور میری ماں حضرت عائشہ بار بار کہتی تھی کہ حضور کھانے کے لیے کچھ نہیں، تین دن سے زیادہ ہو گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ گھر میں ہی رہ گیا، امامہ گھر میں ہی رہ گیا، جبہ زیر تن ہے، مسجد میں جوتے تو پہنا نہیں جاتا، پاؤں برہنا، سر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھلا، رب کی بارگاہ میں مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے اہل بیت کے لیے دعا کر رہے ہیں. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اپنے اہل بیت کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور حضرت عثمان غنی قریب سے گزرے تو دروازے پر دستک دی، حضور کے گھر والوں کو سلام کیا تو اندر سے سیدہ عائشہ کی ہچکی کی آواز آئی، رونے کی. عرض کی اے ام المومنین کیا ہوا؟ تو سیدہ نے کہا کہ آج تین دن سے زیادہ ہو گیا اہل بیت کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. کہ حضور کہاں ہے؟ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی بھرا گئے، کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ام المومنین ہمارے ساتھ، کہ آپ کی نالائن کی برکتوں سے آپ کے ان فرزندوں کو خدا نے مال کی اتنی فراوانی عطا فرمائی اور نبی کے اہل بیت کے کھانے کو کچھ نہیں. آپ گئے اور آپ نے کئی بکرے ذبح کروائے اور کئی سواریوں پر گہوں اور اناج لدوائے اور کھانا تیار کروا کر، کھانا الگ تیار تھا جو بکرے بھون کر اور تازہ تیار کر کے پیش کیے گئے، اور سواریوں کی لائن لگی ہوئی تھی کہ جو اہل بیت کے گھر میں اناج منتقل کیا جا رہا تھا، اور رہتے ہوئے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا یا رسول اللہ یہ عثمان کے مال میں فراوانی سب آپ کی تبسم مبارک کا صدقہ ہے. یہ کہہ کر روانہ ہوئے. حضور جیسی کمرے میں آئے تو دیکھا جناب کھانا ہی کھانا ہے اور اناج ہی اناج ہے. جانتے سب کچھ ہے میرے آقا، جانتے سب کچھ ہے. فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کے فرزند عثمان آئے تھے، آپ کے فرزند عثمان آئے تھے، حضور ان سے یہ دیکھا نہ گیا. فرمایا کیا کہہ رہا تھا میرا عثمان، ذرا بول تو صحیح. کہ حضور وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضور سے میرا سلام کہنا اور آپ کہنا کہ آپ کے تبسم کے صدقے سے مجھے مال کی اتنی فراوانی ملی اور ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور نبی کے اہل بیت کے گھر کا یہ حال ہو. سرکار اسی حالت میں باہر نکلے اور کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوئے. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ وہ منظر دیکھنے والا تھا کہ نہ سر پر امامہ تھا نہ پاؤں میں نالین تھے، اور ہاتھ کو دراز کر کے کہتے یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا. کہیں سبحان اللہ، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو عثمان سے راضی ہو گیا. اے عثمان غنی آپ کی عظمت کو سلام ہے، آپ کی رفعت کو سلام ہے، مال ہو تو ایسا، آپ کی سخاوت کو سلام ہے. میں شیخ سعدی کا ایک شعر پڑھ کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. شیخ سعدی بزرگ اور مالدار میں فرق کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی عمر بڑی ہو گئی وہ بزرگ، یقیناً بزرگ، لیکن خالی عمر کا بڑا ہونا بزرگی نہیں، اور خالی تجوریاں بھرا رہنا مالداری نہیں. شیخ سعدی بہت بڑے خدا کے ولی، وہ کہتے ہیں تونگری تونگری بدل است نہ بمال. تونگری جو ہے وہ دل کا نام ہے، مال کا نام نہیں ہے، مال کا نام نہیں ہے. مالداری جو ہے وہ دل کا نام ہے، مال رکھنے کا نام نہیں ہے. بزرگی بعقل است نہ بسال، بزرگی عقل کا نام ہے، عمروں کا نام نہیں ہے. ہاں عمر کے ساتھ اگر عقل بھی رہی تو پھر وہ تو سب سے اعلیٰ ہے، لیکن جس کی عمر چھوٹی رہی اور عقل پہلے بالغ ہو گئی تو وہ بھی بزرگ ہو گیا، وہ بھی بزرگ ہو گیا، اب ضروری نہیں. تو یہ سیدنا عثمان غنی کی شان ہے کہ اس عمر میں اللہ نے آپ کو ساری بزرگی عطا فرمائی، کہ آپ کو دل کی تونگری بھی مل گئی اور عقل کی بزرگی بھی مل گئی. اے اللہ ان سچوں کے سب کے ہماری حاضری قبول فرما، اور ہمارے جو دوست احباب یہاں تشریف لائے، اے اللہ ان صالحین کا ذکر ہم نے سماعت کیا، ان کی برکتوں سے، ان کے نام اور ان کی استقامت کی برکت سے اللہ ہمارا شرح صدر فرما.
ان کے انفاق فی سبیل اللہ، تیری راہ میں دینا، تیری راہ میں ستایا جانا، تیری راہ میں صبر کرنا، تیری راہ میں اخلاص کے ساتھ ہر کام کرنا، اے اللہ ان کی ہر پاکیزہ اوصاف سے ہمیں حصہ عطا فرما. اے اللہ یہ حصہ ہمارے بچوں کو عطا فرما، ہمارے اہل کو عطا فرما. اے اللہ یہ حصہ قیامت تک پیدا ہونے والی ہماری اولادوں کو عطا فرما. اے اللہ یہ ہمارے بھائی دور دراز سے اس موسم کی سختی میں سفر کر کے مولا کریم اس مسجد میں تیرے حبیب کی سیرت کو سننے کے لیے آتے ہیں، تیرے حبیب کے خادمین کی شان و شوکت کو سننے کے لیے آتے ہیں. مولا کریم یہ فقیر بھی اسی غرض سے حاضر ہے. اے اللہ ہم تمام کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. مولا کریم جو تیرے محبوب کے ذکر کے اشتیاق سے سفر کرتا ہے اس کی ہر مشکلوں کو حل فرما، اس کے رزق میں، عمل میں، عمر میں، اولاد میں، مال میں فراوانی عطا فرما. اے اللہ آنے والے سخت وقت میں ہماری زندگی کو آسان کر دے. سہل 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 یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار. سہل، آئیے وہ منظر ذہن میں تازہ کیجئے اور سر کی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی سر کی آنکھوں کو بند کیجئے اور دل ہی دل میں مدینہ پہنچنے کی کوشش کیجئے اور تصور کیجئے کہ میرے آقا فرط جذبات میں غزوہ تبوک کے مجاہدین کو تیار کر رہے ہیں. ایک کھڑے ہو کر کچھ کہتا ہے، حضور اس کو دعا دیتے ہیں. ایک کھڑے ہو کر کچھ کہتا ہے، حضور اس کو دعا دیتے ہیں. اس لیے کہ میرے آقا نبی الثقلین ہیں. آپ انسانوں پر بھی نبی، آپ جناتوں پر بھی نبی، آپ عرب کے بھی سردار، آپ عجم کے بھی سردار، اور وہ سردار اعظم، وہ سید اعظم منبر پر جلوگر ہیں اور ساری خدائی ان کے قدموں میں بیٹھی ہے. آئیے ہم بھی اسی دربار میں موجود ہیں، بہت پیچھے صف کے اندر جہاں ان کی نالین ہے، اس سے بھی بڑا پیچھے ہم بیٹھے ہیں اور وہیں سے حضور کو پکار کر کہہ رہے ہیں، محمد سید الکونین وساقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا. اور میرے امام کا بھی ایک شعر ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کن جی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہلا کھو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا. آمین یا رب العالمین، بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد.